نعرہ تکبیر،
اللہ
اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول
اللہ، نعرہ حیدری،
حیدری،
بر محمد و آل محمد بلند در صلوات.
دو نقطے ہیں، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار بھی کرنا ہے، اللہ پر ایمان بھی لانا ہے. یعنی اسلام دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، لا الہ بھی ہے، الا اللہ بھی ہے. اگر فقط لا الہ ہو تو یہ بھی ادھورا اسلام ہے، اگر فقط الا اللہ ہو تو یہ بھی ادھورا اسلام ہے. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں جب تک تولا کے ساتھ تبرع نہ ہو تو اسلام مکمل نہیں ہوا کرتا. تو جو تاغوت کا انکار کرتے اور اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا کہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، خدا سننے والا بھی ہے اور خدا جاننے والا بھی ہے. درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کہا کہ اس نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا، تو یہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ اس مضبوط رسی سے مراد کیا ہے؟ تو اب میں اپنی کتابوں سے حدیثیں پیش کرنا شروع کروں تو ایک انبار ہے حدیث کا جس میں فرمایا گیا کہ اس مضبوط رسی سے مراد کیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا دوست یا جہاں جہاں تک یہ آواز جاتی ہے اور انٹرنیٹ پر سننے والے جو افراد ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد وہ اس بات کو قبول نہ کریں کہ جناب یہ آپ اپنی کتاب سے عرض کر رہے ہیں کہ مضبوط رسی سے مراد کیا ہے. تو میں نے جس انداز سے دو دن آپ کی خدمت میں گفتگو کی کہ فضائل علی بزبان دشمنان علی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا، تو آج ایک اور حوالہ دے دوں اور میں اسے دشمن علی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ یہ عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں اور یہ اتنے بڑے مفسر ہیں کہ انہیں پوری تاریخ اسلام کا سب سے بڑا مفسر کہا جاتا ہے. جتنی بھی جدید تفاسیر ہیں ان میں سب سے بڑی تفسیر ان کی مانی جاتی ہے، اور ان کا نام ہے فخر الدین رازی، جن کی کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر. خود نام سے ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تفسیر ہے. البتہ ہمارے بعض علماء کا، جس میں مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اعلی اللہ مقامہ بھی شامل ہیں، ان کا تبصرہ اس تفسیر پر یہ تھا کہ اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. لیکن یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، جس طرح مذہب اہل بیت میں تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی تفسیر وہ سب سے بڑی مستند تفسیر مانی جاتی ہے، اور خود علامہ طباطبائی کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو 40 دن تک روزے رکھے اور 40 راتیں عبادت میں بسر کی، اور اس کے بعد خدا سے دعا کی کہ بارے اللہ میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے. وہ خود مجتہد بن چکے تھے، اس کے باوجود یہ جملہ کہا کہ میرے پاس علم کی کمی ہے. ایمان سے بتائیے گا، مجھے اور آپ میں سے کتنے ایسے ہیں، مجھے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دولت کی کمی ہے، شہرت کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، کسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے؟ وہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد کہنے والے تھا علم کی کمی ہے. اور جیسے جیسے انسان بلند ہوتا جاتا ہے، استاد شہید متاری نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جیسے ایک طالب علم آتا ہے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے مقدمات، وہ مقدمات سے آغاز کرتا ہے. جب وہ مقدمات پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجھے تو سب کچھ آ گیا، میں تو بہت بڑا عالم بن گیا. اس کے بعد وہ کچھ مزید آگے بڑھتا ہے، جب ستوحات کو طے کرتا ہے جس کا نام ہے لما، آگے رسائل، اس کے بعد مقاصد کی مختلف کتابیں جو حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. تو جب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، یعنی تقریباً اس کو حوزہ علمیہ میں 10-12 سال گزر چکے ہوتے ہیں، پھر وہ یہ احساس کرتا ہے کہ نہیں، میں جو پہلے سوچ رہا تھا کہ مجھے سب کچھ آ گیا، ایسا نہیں ہے، ابھی بہت کچھ آیا ہے لیکن بہت کچھ نہیں بھی آیا. علم کا مرحلہ بڑھتا ہے تو تواضع اور انکساری میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد مزید ایک لیول آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں درس خارج کا، اجتہاد کا لیول. وہ تو اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ درجہ اجتہاد پر فائز ہو جائے، اگر واقع اس میں انکساری ہے تو پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آگاہ خوئی کا جملہ یہ ہے کہ میں، جن کی پوری دنیا میں تقلید ہوتی تھی، کہ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. تواضع کا مرحلہ. تو علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ بار الہ میں تفسیر لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس علم کی کمی ہے. روایت تو اس کو نہیں کہوں گا میں چونکہ کسی معصوم کے بارے میں نہیں ہے. واقعہ جو کتاب پہ لکھا ہوا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دعا کی ان کی روح ان کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور روح پرواز کرتی ہے وہ چوتھے آسمان پر پہنچتی ہے اور چوتھے آسمان پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی روح کو کچھ تعلیمات دی پڑھایا اور جب وہ روح دوبارہ آ کر پیوست ہوتی ہے اور پھر جب علامہ طباطبائی کے بدن سے وہ مل گئی تو پھر علامہ طباطبائی تفسیر لکھنا شروع کرتے ہیں. اور تفسیر لکھنے کے بعد دیکھیں جس مقام پر پہنچے, ایک مرتبہ نماز شب کو انجام دے رہے تھے کہ اللہ نے جنت سے حور کو ان کے لیے نازل کیا لیکن حور ساری رات بیٹھی رہ گئی اور یہ نماز شب پہ مصروف رہے. کچھ دیر بعد جب نماز فجر کا وقت ہو گیا تو حور نے ان سے سوال کیا, لیکن نماز میں ذرا سی توجہ اگر ہماری ہٹ جائے کوئی آس پاس سے گزر جائے تو توجہ باقی نہیں رہتی. ان کے پاس حور بیٹھی رہی, اس کے بعد جب پوری رات گزر گئی اور نماز فجر کا وقت آیا تو اس نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے, اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا تھا, آپ تب بھی نماز شب پہ مصروف رہے. تو جواب یہ دیا کہ اللہ کی عبادت کی لذت اتنی تھی کہ کسی اور لذت کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک روح بھیجے محمد اور آل محمد پر. یہ کچھ نامانوس موضوعات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو علامہ طباطبائی وہ مذہب اہل بیت کی سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے. رازان اہل سنت میں جو سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے وہ تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی تفسیر. بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ وہ مضبوط رسی کون سی ہے جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا. فخر الدین رازی اپنی تفسیر جب شروع کرتے ہیں تو جب سورہ الحج کی تفسیر لکھتے ہیں تو بسم اللہ کی جب تفسیر پر پہنچے تو اس وقت ایک بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں بسم اللہ, سوال یہ ہے کہ نماز میں بلند آواز سے پڑھا جائے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے. ایک بحث ہے, فقہی بحث ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب مختلف علماء کے مختلف نظریے ہیں, کچھ کہتے ہیں بلند آواز سے پڑھو, کچھ کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھو. لیکن جب میں نے تاریخ میں دیکھا تو مجھے نظر یہ آیا کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے, اور چونکہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے لہذا میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں فخر الدین رازی کہ بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے گا. اس لیے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اس لیے کہ من اتخذ علیا اماما لدینہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. وجہ یہ ہے کہ جو علی کو اپنے دین میں امام مان لے اس نے اس مضبوط رسی کو تھام لیا کہ جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے. اب علی کو کیسے تھامے؟ سوال یہ ہے کہ علی سے متمسک کیسے ہو؟ اکبر اور بیربل, یہ دونوں نام آپ نے سنے ہوں گے یقیناً. اکبر بادشاہ تھا, بیربل اس کا وزیر تھا. ایک دن بینگن پکایا گیا تھا, دسترخوان پر بینگن لگا ہوا تھا, اکبر نے کبھی کھایا نہیں تھا, پہلی مرتبہ اس کے سامنے یہ سبزی آئی تھی. تو اس نے کہا یہ کون سی سبزی ہے؟ بیربل نے جواب دیا کہ جناب اس سبزی کی تو کیا بات ہے, اس کی تو شکل ایسی ہے, اس کی تو خوشبو ایسی ہے, اور اللہ نے اسے تاج کی صورت میں بنایا ہے. ابھی بیربل قصیدہ پڑھ رہا تھا, اکبر نے جو لقمہ لیا وہ دائیں طرف سے گیا بائیں طرف اور بینگن نکلا کڑوا. ابھی جو تعریف کر رہا تھا تو بیربل نے جو تعریف کی اکبر نے بے اختیار کہا کہ یہ کتنی بیکار سبزی ہے, یہ کیا سبزی ہے؟ تو اکبر جب تک قصیدہ پڑھ رہا تھا اس نے قصیدہ تبدیل کر دیا, مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. اس نے کہا واقعی قبلہ کیا بیکار سبزی ہے, یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے, تو جانور کے سامنے ڈال دینے کے قابل ہے, اور کس نے بنائی ہے یہ سبزی؟ اب غور سنیے گا, کسی نے بعد میں بیربل سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک وقت میں بینگن کی اتنی تار, یعنی یہ تو آپ کو یہ جملے سن کے پاکستان کے ایم این ایم پی اے یاد آ گئے ہوں گے. ایک روپ بھیجے محمد اور آل محمد پر. جناب یہ معاملہ کیا ہے کہ پہلے اتنی تعریف اور اس کے بعد پھر اگلے لمحے اتنی برائی. تو بیربل نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ ہم بینگل کے وفادار نہیں ہیں, ہم اکبر کے وفادار ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ بینگل کیسا ہے, ہمیں غرض اس سے ہے کہ اکبر کو کیا پسند ہے. اس جملے کو آپ اپنے شرعی معاملات میں لے آئیے, ہم اپنی عقلوں کے وفادار نہیں ہیں, ہم دنیا میں کسی سائنسدان کے وفادار نہیں ہیں, ہم کسی بڑی شخصیت کے وفادار نہیں ہیں, ہم کسی بڑے مفسر کسی بڑے محدث کے وفادار نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف محمد و آل محمد کے وفادار ہیں.
کام نہیں کرتا
لاجیکل بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. جب چوتھی خلافت کا مسئلہ آیا تو اس وقت چونکہ پہلے سمجھ چکے تھے کہ اگر شرط رکھی گئی تو آپ علی قبول نہیں کریں گے, لہذا بغیر کسی شرط کے آفر کی کہ یا امیر المومنین اب آپ خلیفہ بن جائیے, علی نے رد کر دیا. اس وقت جب علی نے رد کر دیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم کل اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کریں گے. علی نے پھر جواب دیا کہا عجیب بات ہے, شکایت تو مجھے تمہاری کرنی ہے اللہ کے سامنے اور تم میری شکایت کرو گے. کہا ہم یہ شکایت کریں گے کہ ہم تو خلافت لے کر گئے تھے لیکن علی نے قبول نہ کی. علی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم حجت تمام کروانا چاہتے ہو, تو پھر آ جاؤ کل مسجد میں, مسجد میں بیعت ہوگی. اب اس دور میں مسجد النبوی جب اعلان ہو گیا کہ علی کی بیعت ہونے والی ہے, کھچا کھچ مسلمانوں سے بھری ہوئی, دل دھرنے کی جگہ نہیں. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں مسجد میں, مسلمان بیٹھے ہوئے تھے علی کی بیعت کے لیے. مسجد النبوی کا جو ممبر تھا, اس حوالے سے بیان کر دوں, اس ممبر کے تین زینے تھے. جیسے یہ ممبر ہے مطلب اس کے تین زینے ہیں. پہلے زینے پر رسول بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے, جو ان کے بعد آئے انہوں نے اس زینے کو چھوڑ دیا, وہ دوسرے پر آ گئے. جو ان کے بعد آئے وہ تیسرے پر آ گئے, اور ان کے بعد جو آئے, اب تو ممبر بچا نہیں تھا تو وہ زمین پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے. اچھا دل سے سوچ کے بتلائیے, اسی سیکوینس کا اگر چوتھا آتا تو زمین کھود کر اندر ہی جاتا, کوئی اور جگہ نہیں بچی تھی اس کے لیے. اب علی جب تشریف لاتے ہیں تو پہلے زینے کو کراس کیا, دوسرے کو کراس کیا, جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں آ کر علی تشریف فرما ہوتے ہیں. لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا یہ کہ علی وہاں کیسے بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. اب علی نے جو کچھ کہا وہ تو بعد میں عرض کرتا ہوں, لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی, علی نے اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ رسول کے بعد چوتھی خلافت ہو, علی کی نگاہ میں رسول کے بعد بلا فضل پہلی ہی خلافت ہے. جب علی آ کے بیٹھے تو بعض لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا, باتیں ہونا شروع ہوئی, وسپرنگ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اتنا تو کم سے کم خیال کر لیتے کہ ایک زینہ نیچے آ جاتے, یعنی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہفتوں یہ زمین پہ بیٹھتے جیسے تیسرے بیٹھا کرتے تھے, لیکن آپ نے تو زمین چھوڑی ہے, پہلا زینہ چھوڑ دیا, دوسرا چھوڑ دیا, آپ تو وہاں آ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے, یہ تو بڑی بے ادبی ہو گئی. تو اب علی نے واخر وہ جو پہلا خطبہ ہے خلافت ملنے کے بعد, وہ شاہکار ہے مولا کا, میرے مولا کا خطبہ شاہکار ہے, لیکن پہلا خطبہ جس میں علی نے پالیسی کا اعلان کیا ہے, اس کے شروع کے دو جملے عرض کر دوں, اور عربی اتنی آسان ہے کہ آپ غور سے سنیں تو سمجھ پائیں گے کہ مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. عربی میں جو لطف ہے وہ اردو میں نہیں ہے. جب کسی نے کہا کہ یہ آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے تو علی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. ایک روپ ہے محمد اور آل محمد پر. حمد ہے اس خدا کی کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. ایک جملے میں علی نے پوری تاریخ کو سمو دیا, آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. اور اس کے بعد اس شخص کو دیکھ کر جو جوان تھا جس نے اعتراض کیا تھا, علی دیکھ کر کہتے ماں دہلا ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے, یہ قدم تو وہ ہے جو مہر نبوت پر پہنچ کر خودوں کو توڑ چکے. اور واقعی یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں, یہ جو علی نے مہر نبوت پر قدم رکھ کر بتوں کو توڑا ہے, فتح مکہ کے موقع پر جیسے علی کا تعارف کروایا گیا, بعض ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مہر نبوت پر علی کے قدم آ جائے, یعنی یہ بے ادبی بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ علی نے کیسے مہر نبوت پر قدم رکھ دیا, لیکن علماء نے بہت خوبصورت جواب دیا اور جواب بھی سننے کے لائق ہے. وہ جواب یہ ہے کہ جناب بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے, اگر قرآن کے اوپر کوئی اور کتاب رکھی ہو تو بے ادبی کہلاتی ہے, قرآن کے اوپر اگر قرآن آ جائے تو بے ادبی نہیں کہلایا کرتی. Hey! جانو مصر و روم کی راہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. اور مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام. تاریخی حوالہ ہے اور سماعت فرمائیے گا. وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا. مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام, سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا.
يتململ التبلل السرير ويبكي بكاء الحزين
ويقول آه من قلة الزاد وطول السفر وعظيم المورد وخشونة المسجد. میں نے علی کو دیکھا, رات کی تاریخی چھا چکی ہے, سورج غروب ہو چکا ہے, ستارے ظاہر ہو چکے ہیں, ہر دوست اپنے دوست سے جدا ہو چکا ہے, بادشاہوں نے اپنے دروازے پر پہرے کھڑے کر دیے ہیں. لقد رأيته في الليل وهو قائم في محرابه, لیکن میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے. میرا مولا محراب عبادت میں کھڑا ہے. یہ تمل ملو تمل مل شریر, آج شب جمعہ ہے, کچھ معاہدے کی بات بھی ہونی چاہیے. یہ تمل ملو تمل مل شریر ایسے تڑپ رہا ہے جیسے سانپ کا کاٹا تڑپا کرتا ہے. ویبکی بکا الحزین, ایسے رو رہا ہے جیسے کسی ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. اور پکار کر کہتا ہے یقول آہ من قلت الزاد وطول السفر وعظیم المورد وخشونة المسجد. اے خدا, علی کے پاس سامان سفر کتنا کم ہے. مولا میں قربان ہو جاؤں تیرے, جس کی ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہو. اس نے جملہ کہا, سامان سفر کتنا کم ہے, بطول سفر جس تک پہنچنے کا سفر کتنا لمبا ہے, عظیم المورد و خشونۃ المسجد, اور تجھ تک جو پہنچنا ہے وہ کسی آرام دہ سواری میں نہیں پہنچنا, قبر کی سواری کے ذریعے تجھ تک پہنچنا ہے. یہ جملے سننے سے حاکم شام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتا ہے لقد صدقت, یقیناً تو نے سچ کہا, واقعا علی ابن ابی طالب اسی طرح تھے. شب جمعہ آج ویسی دعائے کمیل کی شب ہے. علی کا راز و نیاز اپنے پروردگار سے. میں پھر برادران اہل سنت کے ایک مشہور عالم علامہ ابن ابی الحدید معتزلی, جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے, ان کا ایک جملہ عرض کر دو. وہ اپنی کتاب میں جب شرح نہج البلاغہ لکھ رہے تھے تو مقدمے میں ایک بات لکھتے, کہتے ہیں جتنے بھی فضائل ہیں اس میں جو علی سب سے آگے نظر آتے ہیں, تو کئی لوگ ایسے ہیں جو علی کے پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں. ایک عالم ہے سنی عالم اپنے طور پر لکھ رہے ہیں کہ مثلا شجاعت ہے, شجاعت میں علی اگر 100 پر نظر آتے ہیں تو کچھ پیچھے ہیں, بہت دور کہیں مالک اشتر ہو گئے, دوسرے افراد ہو گئے, ان کا نام نہیں لوں گا جن کے نام ابھی آپ کے ذہن میں گونج رہے ہیں. اس لیے کہ چیلنج کے ساتھ کہہ دوں, چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان افراد کا تلوار اٹھانا تو چھوڑ دیجیے, مجھے پوری تاریخ اسلام میں, زمانہ رسول کی بات کر رہا ہوں, زمانہ رسول میں کفر اور اسلام کی کسی ایک جنگ میں اتنا بتا دیجیے کہ ان میں سے کسی نے کسی کافر کے منہ پر مکہ مارا ہو اور اس کی ناک سے خون نکلا ہو. نہیں ملے گا ایسا. لیکن ہیں دوسرے کچھ افراد جو شجاعت میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں. مثلا ایک سخاوت کا شعبہ ہے, علی بہت سخی تھے لیکن کچھ اور بھی تھے جو تھے سخی. لیکن ابن ابی حدید معتزلی ایک عجیب جملہ پھر آگے لکھتے ہیں, ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا, چاہے کتنا ہی پیچھے ہو کوئی نظر نہیں آتا. کہتے ہیں وہ ہے توحید اور عبادت پروردگار کا میدان. اس توحید کے میدان میں علی کے مقابلے میں کوئی نظر نہیں آتا. جیسے علی نے توحید کو سمجھا ہے ویسے کسی نے نہیں سمجھا. اور علی نے کیسے سمجھا ہے, عجیب جملے ہیں علی کے, کم من ثناء جمیل لست اہل له نشرتا. علی کہتے کم من قبیح سترتا, اے خدا تو کتنا کریم ہے, میری کتنی ہی برائیاں جو واقعا تھیں اسے تو نے چھپا لیا. وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ, کتنی ہی اچھائیاں جن کا قابل نہیں تھا لوگوں میں مشہور کر دی ہیں. یہ خدا کا کرم. اور اس کے بعد علی کا جملہ کہ یا سریع الرضا, اے اپنے بندوں سے سب سے زیادہ جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار, اغفر لمن لا یملك الا الدعاء, اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں. علی ابن ابی طالب کا یہ راز نیاز آپ کو کہاں ملے گا, کسی اور میں. یہ علی کے ماننے والے میں ہونا چاہیے. دیکھیں گریا ایک ہوتا ہے غم حسین پر گریا, اس گریے کی دولت سے ہم اور آپ الحمدللہ سب مالا مال ہیں. ایک ہوتا ہے عبادت پروردگار میں گریا, اس گریے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. جب گریا وہ آ جائے گا آپ کا دل, یہ گریا کب آتا ہے, جب آپ کا دل کچھ نرم پڑ رہا ہو, اپنے گناہ کو یاد کر کے فقط اتنا پروردگار سے کہیے کہ بار الہ جو اب تک کھایا ہے وہ تیرا دیا ہوا تھا, جو پیا ہے وہ تیرا دیا ہوا تھا, جو پہنا ہے وہ تیرا دیا ہوا تھا, لیکن شیطان نے بہکا دیا, تیری معصیت کر دی. گناہ کر لیا. نادم ہو جائیے اس کے بعد پروردگار عالم یا سریع رضا ہے اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے والے پروردگار. یہ علی کا انداز تھا. دعائے ندبہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا تھی لیکن اب کل عرض کروں گا کہ ایک ہے دعائے کمیل جس میں اپنے رب کو پکارا جاتا ہے, ایک ہے دعائے ندبہ جس میں مولا امام زمانہ کو پکارا جاتا ہے. مولا کو پکارنے کا بھی ایک انداز ہے, خاص انداز. اس انداز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. کسی نے ایک جملہ کہا تھا, ہم یہ کہتے ہیں نا مولا پڑتا ہے غیبت میں, مولا تشریف نہیں لاتے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ شاعر کا ایک مصرع عرض کر دوں, کہتا ہے آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. وہ تو ظاہر ہے, میری آنکھ پر گناہوں کا پردہ پڑا ہے, میری آنکھ پر پردہ پڑا ہے. میں اپنے مولا کو نہیں دیکھ پاتا, میں اپنے مولا کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہوں. میں نے کل عرض کیا تھا نا, آج جب اپنے رب سے یہ التجا کریں گے, مناجات کریں گے, تو وسیلہ کس کا دیں گے؟ اس کا جس کا کل میں نے نام دیا کہ جو وقت آخر حسین کے پاس آیا, ساری زندگی ایسے بدلی کہ چھٹے امام زیارت وارثہ میں کہتے بے ابھی انتم و امی, میرے ماں باپ کس پر فدا ہو جائے. امام معصوم حر کے بارے میں کہتے ہیں اے حر میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. علی اکبر کی بات سمجھ میں آتی ہے, مولا عباس کی بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن کربلا کے ہر شہید کے لیے چھٹے امام نے جملہ کہا. حر کا قافلہ جب راستے میں حسین کو ملا تھا, اور میں نے عرض کیا کہ حر نے حسین کی گھوڑے کی لگام کو تھاما تھا, تو اس وقت حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں روئے. اس کے بعد حر چونکہ اس کے دل میں فاطمہ زہرا کی محبت موجود تھی, امام حسین کے پیچھے نماز کو ادا کیا حر نے, اور نماز ادا کرنے کے بعد ایک واقعہ اس سے پہلے کا ہے, جب حر کا یہ رسالہ پہنچا تھا اس وقت جانور بھی بے حال تھے, اس کے سپاہی بھی بے حال تھے. جیسے حر کا لشکر نظر آتا ہے, حسین عباس کو حکم دیتے ہیں, کہتے ہیں عباس یہ لشکر پیاسا نظر آتا ہے, اسے پانی پلا دو. دیکھیے جانی دشمن ہے, یہ منظر ریپیٹ ہو رہے تھے. کون سے منظر؟ جنگ خیبر جب ہو رہی تھی تو مسلمانوں نے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا تھا اور راستے سارے بند کر دیے تھے. اس وقت ایک صحابی آتا ہے رسول کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہودیوں کا کھانا اور پانی کس راستے سے آتا ہے, آپ حکم دیں تو میں ان کے پانی میں زہر ملا دوں گا, یہ اندر ہی اندر مر جائیں گے. اللہ کے رسول نے جملہ کہا نہیں, کوئی کتنا ہی دشمن خدا ہو لیکن میں اس پر پانی بند کر دوں یہ میں نہیں کر سکتا. جنگ صفین کے موقع پر نہر پر حاکم شام کی فوج نے قبضہ کر لیا, علی کی فوج پر پانی بند کر دیا. مولا نے خطبہ دیا کہا دیکھو اگر تم ذلیل ہو کر یہاں پر بیٹھے رہے تو اسی طرح مر جاؤ گے, ہمت دکھاؤ اور حملہ کرو. مولا علی کی فوج نے حملہ کیا, حاکم شام کی فوج کو ہٹا دیا, اب علی کی فوج کا پیدا ہو گیا. کچھ لوگ آتے ہیں علی کے پاس آ کر کہتے ہیں, کہتے ہیں مولا انہوں نے ہم پر پانی بند کیا تھا, ہم بھی ان پر پانی بند کر دیں. علی ایک جواب دیتے, کہتے نہیں میں اپنے دشمن پر پانی بند کروں. علی علی ابن ابی طالب یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے دشمن پر پانی بند کر دے. کربلا میں یہ منظر دہرایا جا رہا تھا, حسین کے سامنے دشمن کی فوج ہے جو پیاسی فوج ہے, یہ وہی علی کا بیٹا ہے جو پانی ملانے والا ہے. حسین کہتے ہیں عباس سب کو پانی پلاؤ. عباس نے سب کو پانی پلایا, حسین کی فوج نے سب کو پانی پلایا, گھوڑوں کو بھی پانی پلایا. اس کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ ایک شخص تھا جو حر کے قافلے سے بہت پیچھے رہ گیا تھا, بہت پیاسا تھا, زمین پر اپنے گھوڑے سے گرا ہوا تھا, اور وہ اتنا پیاسا تھا کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. حسین کی نگاہیں پیاسوں کو ڈھونڈ رہی تھی کہ بے اختیار حسین کی نگاہ اس پر پڑی, کوئی اس کی جانب دیکھ نہیں رہا تھا. یہ فرزند زہرا آگے بڑھتا ہے, یہ زہرا کا لال آگے بڑھا, اس کے سامنے مشک کو رکھا. ایک جملہ کہوں گا, وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ مشک کو اپنے ہاتھ سے اٹھا نہیں سکتا تھا, حسین نے مشک کو کھولا. حسین مشک اس کے منہ کے قریب لے کر آتے, کہتے ہیں حسین کے ہاتھ سے پانی ملے. سب کو پانی پلانے والے حسین کے چھ مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا. حسین نے سب کو پانی پلایا, اور یہ حر کا قافلہ اس کے بعد کربلا میں جب پہنچا ہے. میں واقعات کو مختصر کروں گا. شب عاشور آ گئی, شب عاشور بہت پریشان ہے, خیمے کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا. اس کا غلام آتا ہے, پوچھتا ہے کہ آقا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ عرب میں سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ کو نام دیتا. آپ جنگ سے پہلے گھبرا کیوں رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں, میں جنگ سے نہیں گھبرا رہا, لیکن کیا تم نے حسین کے خیموں سے اللہ تشدش کے خدائے نہیں سنی؟ یہ کہاں کا انسان ہے کہ ہمارے گھوڑے بھی پانی پیے ہیں اور سکینہ پیاسی ہے. علی اصغر پیاسا رہے. بس صبح عاشور آئی, صبح عاشور کا آنا تھا کہ ایک مرتبہ اور کے اندر انقلاب آ گیا اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے دیکھ ایسا کر کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دے اور میرے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ دے, آنکھوں میں پٹی باندھ دے, اس لیے کہ میں فرزند زہرا کو نہیں دیکھ پاؤں گا. اور اس کے بعد ہر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا. دشمن کی فوج سے ایک سپاہی حسین کے لشکر میں آ رہا ہے. بس عباس نے حکم دیا, مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین کو گھیرے میں لے لو, دشمن آ رہا ہے کہیں نقصان نہ پہنچا دے. لیکن جیسے ہر قریب آیا حسین کہتے ہیں عباس اپنے سپاہیوں کو ہٹا لے, ارے میرا مہمان آ رہا ہے. اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا, حسین کے قدموں میں گرتا ہے, گر کر کہتا ہے اے فرزند زہرا کائنات کا سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں آ گیا, کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حسین نے ہر کو اٹھایا, گلے سے لگایا, کہا اے ہر انت آخی فی الدنیا والآخرہ, تو تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا بس کفارہ یہ چاہتا ہوں کہ پہلے خود بھی شہید ہونا چاہتا ہوں, لیکن جی چاہتا ہے مجھ سے پہلے میرا لال جائے, میدان جنگ میں شہید ہو جائے. حسین نے ہر کے لال کو اجازت دی, ہر کا بیٹا چلا میدان جنگ میں جہاد کرتا ہے. کچھ دیر بعد آواز دیتا ہے یا آبت حاجرگنی, اے بابا میری مدد کو آئیے گا. ہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیزی سے اپنے گھوڑے کو سنبھالا, مقتل کی جانب حملہ کیا, لیکن جب میں مقتل میں پہنچا میں نے عجیب منظر دیکھا, ارے مجھ سے پہلے کائنات کا مولا میرا مولا حسین میرے لال کی لاشے پر پہنچا ہوا. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے بہت گستاخی ہو گئی, میں نے آنے میں تاخیر کی. حسین کہتے نہیں ہر کیسی بات کرتے ہو, بس آخری جملے کہوں گا, اب اس میں صاف نہیں کہ میں آگے بڑھ سکوں. حسین نے کہا اے ہر کیسی بات کرتے ہو, ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو اور حسین کبھی مہمان کو تکلیف نہیں دیا کرتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اے ہر کیا کبھی دیکھا ہے کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی لاش کو اٹھائے؟ اور کبھی کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی لاش کو نہیں اٹھایا کرتا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا ہر کے جوان کو اٹھانے والے مولا کچھ دیر بعد تیرا علی اکبر آواز دے گا, یہ بوڑھا باپ اکبر کے کنارے کیسے پہنچے گا؟ حسین